ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खानपुरी .com की तरफ से।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊदु बिल्लाहि मिन شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله منها أربعة حرم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام هذه العشرة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرج منهن بشيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام کیونکہ ذوالحجہ کا مہینہ آ رہا ہے آئندہ سنیچر سے پہلے تو وہ داخل ہو چکا ہوگا اس لیے اس سے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں سورہ والفجر میں اللہ تعالیٰ نے اس کی پہلی آیت میں قسم کھائی ہے ولیال عشرین قسم ہے دس راتوں کی اس سے مراد یہی ذوالحجہ کے پہلے دس دن ہیں عربوں کے یہاں ایام کو تعبیر کرنے کے لیے لفظ لیل استعمال ہوتا ہے جیسے ہم کہیں سفر میں گئے ہوں اور کہتے ہیں میں فلاں جگہ پانچ دن رہ کر کے آیا اردو میں فارسی میں اس کو دن سے تعبیر کرتے ہیں اہل عرب لفظ لیل سے تعبیر کرتے ہیں مکس تو انا کا خمسۃ لیالی خمسۃ لیالی میں وہاں پانچ رات ٹھہرا یعنی پانچ روز ٹھہرا تو یہاں جن دس راتوں کا تذکرہ ہے اس سے مراد ज़ुलहिज्जा के पहले 10 दिन हैं, रिवायतों में इसकी सराहत आई है। अल्लाह तबारक ताला ने इन 10 दिनों की कसम खाई है, ये बड़े फजीलत वाले दिन हैं। वैसे पूरे साल में सबसे अफजल दिन जो है वो तो नवी ज़िलहिज्जा का, जिसको यौम अरफा कहा जाता है, और पूरे साल में सबसे अफजल रात जो है वो लैलतुल कद्र है, जो रमजान के अंदर आती है। ये तो इनफिरादी एतबार से, यानी पूरे साल की कौन सी रात सबसे अफजल, तो कहा लैलतुल कद्र। पूरे साल का कौन सा दिन सबसे अफजल, तो यौम अरफा, नवी ज़िलहिज्जा का दिन। और अगर मजमूई एतबार से देखा जाए तो साल के दिनों में कौन से दिन सबसे अफजल और साल की रातों में कौन सी रातें सबसे अफजल, तो उलमा ने लिखा है कि रातों में तो रमजान की आखिरी 10 रातें जो हैं वो सबसे अफजल, इसलिए कि उसी में लैलतुल कदर आती है, जो तमाम रातों की सरदार है। और दिनों में ये ज़ुलहिज्जा के पहले 10 दिन जो है वो सबसे अफजल, कि उनमें अरफे का दिन आता है जो सैयदुल अय्याम है, तमाम दिनों से सबसे अफजल है। इस पर उलमा का इत्तेफाक है, बल्कि हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से उसमें सराहत मौजूद है कि गया अफजल अय्याम अद्दहर, जमाने के सबसे अफजल दिन जो हैं वो ये 10 दिन हैं ज़ुलहिज्जा के। बहरहाल इन 10 दिनों की बड़ी फजीलत है, कुरान में अल्लाह ताला ने इनकी कसम खाई, और अहादीस में भी सिलसिले में बड़ी ताकीद आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद अभी मैंने नकल किया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा नकल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु फीहिन अहब्बु इलल्लाह मिन हाज़िहिल अय्यामिल अशरा। साल के किसी भी दिनों में नेक अमल अल्लाह के नज़दीक इतना महबूब और पसंदीदा नहीं जितना इन 10 दिनों में, ज़ुलहिज्जा के पहले 10 दिनों। कोई भी नेक अमल, नमाज पढ़ो तो, कुरान की तिलावत करो तो, रोजा रखो तो, और जो सदका खैरात करो, कोई भी नेक अमल इन 10 दिनों में जो किया जाता है वो अल्लाह ताला को इतना ज्यादा महबूब और पसंदीदा है कि साल के और दिनों में किया गया कोई भी अमल इतना महबूब और पसंदीदा नहीं। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह वल जिहादु फी सबीलिल्लाह, कि अल्लाह के रसूल, साल के और दिनों में किया गया अल्लाह के रास्ते का जिहाद, ये भी इन दिनों में किए गए किसी भी नेक अमल से बढ़ नहीं सकता, क्योंकि जिहाद की बड़ी फजीलत है। इसलिए साहबा ने यह सवाल किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल जिहादु फी सबीलिल्लाह, साल के और दिनों के अंदर किया गया जिहाद वाला अमल भी अल्लाह के यहाँ इतना महबूब नहीं है जितना इन दिनों में किया जाने वाला कोई भी नेक अमल। अलबत्ता कोई आदमी अपनी जान और माल के साथ जिहाद के लिए निकला और फिर दोनों में से कुछ भी लेकर वापस नहीं आया, यानी माल भी कुर्बान कर दिया और जान भी कुर्बान कर दी, तो उसका वो अमल तो अलबत्ता इन दिनों में किए जाने वाले नेक अमल से अफजल है, वरना और कोई नहीं। इससे अंदाजा होता है कि इन ज़ुलहिज्जा के 10 दिनों में किया जाने वाला नेक अमल अल्लाह तबारक तआला को बहुत ज्यादा पसंद है, महबूब है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत तिर्मिजी शरीफ और इब्न मादा शरीफ के अंदर है कि अल्लाह तबरक ताला को अपनी इबादत کسی بھی دن میں اتنی محبوب اور پسند نہیں جتنا ان 10 دنوں کے اندر اللہ کو اپنی عبادت پسندیدہ ہے. یعنی سال کے کسی بھی دنوں میں جب اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ کو وہ اتنی پیاری نہیں جتنی ان 10 دنوں میں کی جانے والی اللہ کی عبادت. اور پھر آگے حضور فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر اور ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر. اتنا گویا لیلۃ القدر تو تلاش کرنی پڑے گی آپ کو رمضان کے اندر, یہاں تو یقینی طور پر گویا ہر رات کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ملے گا. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسند احمد میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں اتنا عظیم اور اتنا محبوب نہیں جتنا ان دنوں میں کیا جانے والا عمل. فاکثروا فیہن التہلیل والتکبیر والتحمید. اس لیے ان دنوں میں کثرت سے بہت زیادہ مقدار کے اندر لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر اور الحمدللہ کہا کرو. وہ جو تکبیر تشریق ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, وہ ان دنوں میں کثرت سے پڑھنا چاہیے. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دنوں میں گھر سے باہر نکلتے تھے تو زور سے اس تکبیر کو پڑھتے تھے اور ان دونوں حضرات کو اس کو پڑھتا ہوا سن کر لوگ بھی اس تکبیر کو زور سے پڑھتے تھے. یہ وہ ان کا معمول تھا. اور قرآن پاک میں ہے وَلْيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ, کہ لوگوں کو چاہیے کہ ان حج کے دنوں کے اندر اپنے فائدے کی چیزوں کے لیے حاضر ہوں اور اللہ کا ذکر کریں مقرر معلوم متعین دنوں میں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام بخاری نے بخاری شریف میں ذکر کیا ہے کہ ایام معلومات سے مراد یہ 10 دن. ان 10 دنوں میں گویا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. تو گویا یہ 10 دن وہ ہیں بڑی عبادت کے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے مقبول ہیں, اس لیے ان کا خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے. ہمارے یہاں اس کا جو ہم لوگ جو ہیں عبادت کے معاملے میں بھی رسم و رواج کے پابند ہیں. ایک رسم رواج یعنی مطلب یہ ہے کہ جو جس چیز جن عبادتوں کا لوگ اہتمام لوگ رواج کے طور پر کرتے ہیں ان میں ہم لگتے ہیں. مثلا شب برات ہے تو شب برات کے اندر لوگ خوب اہتمام کرتے ہیں, حالانکہ شب برات کی فضیلت کے سلسلے میں جو روایتیں آئی ہیں وہ روایتیں صحت کے اعتبار سے اتنے اونچے درجے کی نہیں ہیں جتنی ان دنوں کی فضیلت کے سلسلے میں آئی ہوئی روایتیں. بلکہ شب برات کی فضیلت کی ایک جماعت تو آج بھی دنیا میں جو غیر مقلدین ہیں وہ تو سرے سے اس کا انکار کرتے ہیں. سمجھا کہ نہیں, اگرچہ ہمارے اکابر کے یہاں اس کا اعتبار ہے چونکہ وہ روایتیں حسن لغیر ہی کے درجے کی ہے, یعنی جن روایتوں سے استدلال کیا جاتا ہے اس کے چار کیٹیگری ہیں, چار درجے ہیں, چوتھے درجے کی وہ روایت. جبکہ اس کی فضیلت کے سلسلے کے اندر جو روایت ہیں وہ پہلے درجے کی ہیں. اور اس کے باوجود ان 10 دنوں کے اندر عبادات کا وہ اہتمام نہیں کیا جاتا جو اس وقت کیا جاتا ہے, اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے. خود بھی روزوں کا اور راتوں کو عبادت کا اور ان دنوں میں دوسرے نیک اعمال کا, اس لیے کہ کسی نیک عمل کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی. ویسے حضرت ابن عمر کی روایت جو ابھی میں نے بیان کی مسند احمد کے حوالے سے اس میں تحلیل تکبیر اور تحمید کا تذکرہ آیا ہے. باقی عام کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے جو ان دنوں میں کیا جائے, اس لیے خود بھی اور اپنے گھر کے تمام افراد کو بھی خاص طور پر متوجہ کر کے ان دنوں میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے اور روزوں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. البتہ دسویں ذی جو عید الاضحیٰ کا دن ہے اس دن روزہ نہیں رکھا جائے گا, اس دن روزہ رکھنا شریعت میں بھی منع ہے. تو یہ جو اشرا کے روزے سے مراد نو دن کے روزے, اور اس میں بھی عرفہ کا روزہ, اس کی تو الگ سے بھی فضیلت آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عرفہ کا روزہ یہ گزشتہ ایک سال کے اور آئندہ آنے والے ایک سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے. تو بہرحال عرفے کے روزے کی ایک مستقل الگ فضیلت ہے, اس لیے اس کا بھی خاص طور پر اہتمام ہو, بلکہ پورے نو دن کے روزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے. کہ اس کا اہتمام ہوگا تو انشاءاللہ, جیسے کہ ابھی میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں عاشور حرم, اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے مہینوں کی تعداد, سال کے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے, اور کب لوہے محفوظ میں جب سے اللہ نے ازل میں فیصلہ کیا تھا تب سے, یعنی ابھی تو آسمان اور زمین پیدا نہیں ہوئے تھے تب سے اللہ تعالیٰ نے سال کا حساب 12 مہینوں کا رکھا, اور پھر وہ جس دن سے آسمان اور زمین پیدا ہوئے تب سے یہی حساب چل رہا ہے. کون سا؟ 12 مہینوں کا. اس میں کچھ کمی یا زیادتی ہونی نہیں چاہیے. اہل عرب جو ہیں وہ چونکہ یہ قمری مہینے ہوتے ہیں چاند کے حساب والے, تو چاند کے حساب والے مہینوں کو وہ سورج والا شمسی حساب, جو شمسی کیلنڈر ہے عیسوی کیلنڈر, اس کے مطابق بنانے کے لیے 3 سال میں 1 مہینے کا اضافہ کرتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں ہندوؤں کا جو بکرمی کیلنڈر ہے وہ بھی قمری ہے, چاند والا ہے, شمسی نہیں ہے, وہ بھی چاند رات پر ہی چلتا ہے. لیکن وہ لوگ بھی جو ہے ہر 3 سال کے اندر 1 مہینہ بڑھاتے ہیں ادھک ماس کے نام سے, تاکہ وہ رہے. اسی لیے ان کے مہینے کے وہ جو موسموں کا حساب ہے وہی رہتا ہے. انگریزی مہینے میں تو وہی رہتا ہے کہ بھائی سردی کے مہینے کون سے, تو کہا ہو دسمبر, جنوری اور فروری. گرمی کے مہینے کون سے, تو مئی, جون, جولائی. اس طرح اسی طرح ان کے ہندوؤں کے بھی یہ جو مہینے ہیں, حالانکہ وہ قمری ہیں چاند والے, تو بھی وہ طے شدہ ہیں, کیونکہ وہ اس کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھتے ہیں 3 سال کے اندر 1 مہینہ بڑھا کر. جبکہ اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ چاند والا ہی ہے, اور اس میں وہ سال عرب پہلے بڑھاتے تھے, اس کی پابندی لگا دی کہ ایسا اس کی اجازت نہیں ہے. تو اب وہ جب بڑھتا نہیں ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ قمری جو ہے چاند والا کیلنڈر وہ موسم کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے. اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ چونکہ اسلام میں ساری عبادتوں کا مدار جو ہے وہ عبادتیں جن کا جو کسی دن میں یا کسی جو ہے مہینے میں ادا کی جاتی ہیں, تو وہ اس کا مدار قمری کیلنڈر پر ہے, چاند کے, تو وہ سال بھر گھومتا رہتا ہے. جیسے حج ہے, حج کے ایک تو مہینے ہیں, 3 مہینے ہیں, الحج و اشہرم معلومات, شوال, ذوالقعدہ اور ذوالحجہ, اور پھر ذوالحجہ کے 12 دن وہ اس کو ایک پورا شمار کیا گیا. اور حج ایام حج ہے, حج کے دن ہیں وہ 5 ہیں, 8, 9, 10, 11 اور 12 ذوالحجہ, انہی دنوں میں حج ہوتا ہے. سال میں ان کے علاوہ کسی اور دنوں میں حج نہیں ہوگا. بھائی دیکھو روزے ہیں, رمضان کے روزے, تو رمضان کے روزے ہم فرض روزے رمضان میں رکھتے ہیں, لیکن اگر کوئی نفل روزہ اور دنوں میں بھی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے, روزے اور دنوں میں بھی رکھے جا سکتے ہیں. سمجھایا کہ نہیں؟ نماز 5 وقت کی اللہ نے فرض کی ہے, تو ان 5 وقت کے علاوہ اور بھی کوئی نفل نماز کسی وقت میں پڑھنا چاہے مکروہ اوقات کو چھوڑ کر کے تو پڑھ سکتا ہے. لیکن حج کے اندر کوئی آدمی نفل حج کرنا چاہے تو وہ نفل حج بھی اس کو انہی دنوں میں کرنا پڑے گا. کون سے؟ یہ جو حج کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. ایسا نہیں کہ ان کے علاوہ اور دنوں میں حج کر سکتا ہوں. سمجھا کہ نہیں؟ یہی حال ہے قربانی کا. قربانی کے جو دن ہیں وہ 10, 11 اور 12, جن کے اوپر قربانی واجب ہے وہ بھی انہی دنوں میں قربانی کریں گے, اور کوئی آدمی نفل قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی انہی دنوں میں قربانی کرنی ہے. ایسا نہیں کہ سال کے اور دنوں میں نفل قربانی کرنے کی اجازت ہو. قربانی کے لیے یہی دن متعین ہوئے ہیں. तो गोया ये जो अशरे जिलहिज्जा को वो साल के और दिनों को फजीलत दी गई है उसकी वजह बतलाते हुए उलमा ने यही लिखा है कि ये वो दिन है जो इन दिनों में तमाम किस्म की इबादतें अदा की जाती है। कुर्बानी इन दिनों में अदा होती है, हज इन दिनों में किया जाता है, और नफल रोजा तो आप रखेंगे रखेंगे, नमाज तो पढ़ी जाती है अपने अपने वक्त पर, तो सारी इबादतें इन 8-10 दिनों में। जबकि और कोई महीना ऐसा नहीं, भाई रमजान का महीना उसकी फजीलत अपनी जगह पर मुसल्लम, लेकिन रमजान में कोई कुर्बानी करना चाहे तो नहीं कर सकता, हज करना चाहे तो नहीं कर सकता। तो ये गया इन दिनों के अलावा बाकी जो अय्याम है उनमें सारी इबादतें अदा नहीं हो सकती, इसलिए इन दिनों को बाकी दिनों के ऊपर फजीलत दी गई। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि हज ये गया अजर और सवाब के दो मौसम है, दो सीजन, एक तो रमजान का महीना और दूसरा ये जो है ज़ुलहिज्जा का महीना, ये हज का सीजन है, या खास करके ये ज़ुलहिज्जा के शुरू के दिन है, उसमें बड़ा एहतमाम इबादतों का करना चाहिए। इसमें कुर्बानी भी वाजिब है, तो कुर्बानी वाजिब है उसकी अदायगी का एहतमाम होना चाहिए, ये मालूम हो जाए कि भाई कुर्बानी किस पर वाजिब है। तो जो शरीयत ने निसाब मुकर्रर किया है, बाद लोग यूं समझते हैं कि जिस पर ज़कात फर्ज है उसी पर कुर्बानी है, हालांकि ऐसा नहीं है। ज़कात जिस पर फर्ज है उस पर कुर्बानी तो है ही, लेकिन बाद वो लोग हैं जिन पर ज़कात फर्ज नहीं है लेकिन कुर्बानी वाजिब है, इसलिए कि कुर्बानी का जो निसाब है वो ज़कात के निसाब के मुकाबले में हल्का है, यानी उसमें वो शर्त नहीं जो ज़कात के निसाब, ज़कात के निसाब के अंदर तो माल नामी होना शर्त है और साल गुजरना शर्त है। माल नामी का मतलब ये है कि वो जो है तिजारत का माल हो या सोना चांदी हो या वो मवेशी जानवर हो, तो ज़कात इसके अंदर कुर्बानी के अंदर जो है माल नामी बढ़ने वाला माल होना जरूरी नहीं है, और उसके ऊपर पूरा साल गुजरना भी। कल आपके पास पैसे आ गए और आज जो है ईद उल अज़हा है तो आपको कुर्बानी आप पर क्या हो जाएगी फर्ज, जबकि ज़कात के लिए साल गुजरने की जरूरत है, जबकि इसमें साल गुजरने की शर्त नहीं है। और फिर इसमें जो माल आपके पास है उसका नामी होना यानी तिजारत का माल होना जरूरी नहीं है, आपके घर में जरूरत से ज्यादा बर्तन है और उन बर्तनों की कीमत जो है चांदी के निसाब के बराबर है, 612 ग्राम और 360 मिलीग्राम चांदी के बराबर है, तो उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी, सदकतुल फितर वाजिब होगा हज, और उसके ऊपर भले जो है ज़कात फर्ज न हो। तो गोया कुर्बानी का निसाब हल्का है, इसलिए लोगों को मालूम कर लेना चाहिए कहीं मेरे ऊपर कुर्बानी तो नहीं आती। आजकल आम तौर पर ऐसा होता है घरों में ऐसी जरूरत से ज़ाहिद चीजें तो बहुत सारी पड़ी हुई होती, खास करके ये शोकेश बनाने का रिवाज है घर में, कुछ एक छोटा सा ये होता है ना उसके अंदर सब फजूलियात रखी जाती है और उनकी कीमत अगर देखी जाए तो वो चांदी के निसाब के बराबर होती, ऐसे किसी काम का नहीं है, लेकिन कीमत उतनी और वो जरूरत से ज़ाहिद है, कुर्बानी वाजिब हो जाए, भले ज़कात इसमें वाजिब ना हो लेकिन कुर्बानी वाजिब हो जाएगी, और इसी तरीके से सदकतुल फितर भी वाजिब। फिर बाद लोग वो हैं जो सदकतुल फितर अदा करते हैं, उनको पूछेंगे भाई तुम सदकतुल फितर अदा करते हो, कहाँ मेरे ऊपर वाजिब है, तुम्हें कुर्बानी नहीं करते थे, कुर्बानी नहीं है ये गोया भाई उसको पूछो तुम ये कहा कब से मुफ्ती बन गए, शरीयत ने तो जिनके ऊपर सदकतुल फितर वाजिब उसी उस पर कुर्बानी को भी वाजिब किया, दोनों में फर्का नहीं किया, ये तुम फर्का कर रहे हो। तो हकीकत तो ये है कि कुर्बानी अपना देख लो, मालूम कर लो उलमा से मुफ्तियों से, और अपने पर कुर्बानी अगर है तो उसकी अदा करने का एहतमाम किया जाए। आनाफ के यहाँ तो ये वाजिब है, और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त ताकीद फरमाई कि मन वजद सआदन वलम यज़ाह फला यक़रबन मुसल्लाना, कि जिसके अंदर कुरान कुर्बानी करने की इस्तेआत हो न करे तो हमारे ईदगाह के अंदर नमाज के लिए ना आवे। गोया ऐसे आदमी को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज के लिए आने पर भी पाबंदी लगा रहे, कुर्बानी जो नहीं करेगा, इसलिए इसका एहतमाम होना चाहिए, मालूम कर लेना चाहिए। और औरतों को तो आमतौर पर उनके पास जो जेवर होता है वो उसका वो निसाब तक उमूमन पहुँच जाता है, तो उनके ऊपर तो कुर्बानी वाजिब हो ही जाती है, इसलिए ان چیزوں کی طرف توجہ کی جائے, اور یہ قربانی کے جو دن ہیں ان دنوں میں اس کا, اور قربانی کے جو دن ہیں وہ تین ہیں, 10, 11 اور 12, اور ایام تشریق 11, 12 اور 13. ان دنوں میں ایک اور مسئلہ ہے کہ بھائی نوی ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن کی فجر سے لے کر کے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک کل 23 نمازیں اتنی ایسی ہیں جس میں ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا کیا ہے واجب ہے ہر ایک کے لیے, جو بھی نماز پڑھے گا, مرد ہو یا عورت ہو, جماعت کے ساتھ پڑھے یا اکیلا پڑھے, اس کو تکبیر تشریق پڑھنی ہے, اس لیے اس کا بھی اہتمام کیا جانا چاہیے. اور جو لوگ قربانی اپنی رکھتے ہیں, قربانی چاہے اس کے اوپر واجب ہو تو رکھی یا نفل کے طور پر رکھی, تو ان کو یہ بھی حکم ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے ناخن اور بال نہ کٹوائیں جب تک کہ قربانی نہ کر لیں, تو یہ بھی اس کا بھی اہتمام. اگرچہ یہ حکم کوئی واجب والا نہیں ہے, وجوبی نہیں ہے, استحباب والا ہے, لیکن بہرحال اس کا اہتمام ہونا چاہیے. تو ان دنوں میں جو مخصوص احکام ہیں ان سے واقف ہو کر کے خود بھی عمل کا اہتمام کرو, اور اپنے ماتحتوں اور متعلقین کو بھی اس کی طرف متوجہ کرو. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے.
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے.
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب وترضى, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما, اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى, اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے, تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما, تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما, تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما, دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما, تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما, ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما, ہمیں کسی کا محتاج و دست نگر نہ بنا, ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما, برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما, اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اللہ آج کی اس مجلس میں جن تین بچوں نے اپنے حفظ کی تکمیل کی ہے ان تینوں کو بے انتہا قبول فرما. اللہ جس طرح ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے تو نے مزین فرمایا, قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما، رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق کے حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو ان بچوں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں اور ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما۔ جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے، اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، خاص کر کے اللہ جن کی والدہ کو کینسر ہوا ہے، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ حضرت مولانا طلحہ صاحب کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ ہمارے اقابر میں سے جو بیمار ہیں ان سب کو صحت، قوت، عافیت عطا فرما۔ اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو قید و بند میں محبوس ہیں اللہ ان کو رہائی نصیب فرما، جو مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کے اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے، اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ، اس ملک میں امن امان کی فضائیں قائم فرما۔ اے اللہ، اس ملک میں رہنے والی قوموں میں آپس میں محبت، رواداری اور اس سلوک کو عام فرما۔ جو لوگ ان کے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر کے اپنے ناروا مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ، ہندوتو کے علم برداروں کے ایجنڈوں کو ناکام کر دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار، امانت دار، غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما۔ جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں، اے اللہ، خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما کر مسلمانوں کے، اے اللہ، ملی اور سیاسی مسائل کا حل فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں جھیلی، ہماری غفلتوں کو برداشت کیا، ان سب کو تو ہماری طرف سے اپنی شاہ نشان بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما۔ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما۔ اللہ، جو موجود ہیں ان کی عمروں میں، ان کی صحت و قوت و عافیت میں، ان کے اعمال خیر میں، ان کی علمی دینی ملی خدمات میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما کر ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو لوگ حج کے ارادے کیے ہوئے ہیں، حج میں گئے جا رہے ہیں، اللہ ان کو حج مقبول مبرور اور زیارت مقبولہ سے مالا مال فرما، وہاں کے اوقات کو صحیح طریقے سے گزار کر وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی جنایتوں اور معصیتوں سے اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اللہ، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یہاں اس مجلس میں موجود اور شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے.